أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلوات ہم بات کر رہے تھے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں کے حوالے سے, اور جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر ہم الف لام میم کو بھی ایک آیت کے طور پہ لیں تو ابتدائی 20 آیتیں جو ہیں وہ انسانیت کی کیٹیگرائزیشن اور کلاسیفیکیشن سے متعلق ہیں, اور بات شروع ہوتی ہے مومنین اور متقین کے ذکر سے, اس کے بعد بیان ہوتا ہے کفار کا, اور پھر 13 آیتوں میں ذکر ہے منافقین کا. اور اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے, یعنی کہ اس سے جو ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ خدا انسانوں کو چاہتا ہے کہ وہ پہلے گروہ میں شامل ہوں, لیکن کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو خدا کے اس پیغام کا یکسر انکار کرتے ہیں, اور ان کے لیے سوائے تباہی کے اور کوئی مقدر نہیں ہے. یعنی اس سے زیادہ ان کے بارے میں بات کرنا بیکار ہے کہ جو خدا کے پیغام کا مکمل انکار کر دے, اس کے بارے میں آپ کیا بات کر سکتے ہیں. لیکن انسانیت کو سب سے زیادہ خطرہ ان لوگوں سے ہے کہ جو اپنے آپ کو بظاہر دکھاتے ہیں کہ ہم مومن ہیں, لیکن ان کے اندر کی کیفیت ان کے ظاہری دعوے کا ساتھ نہیں دیتی, اور بلکہ حقیقتاً وہ ہڈن ویز میں چھپے ہوئے طریقوں سے اپنے ظاہری ایمان کے برخلاف عمل کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں. تو انسانیت کو سب سے بڑا مسئلہ, سب سے بڑی دشواری, سب سے بڑی پریشانی ان لوگوں سے, جیسا کہ پیغمبر اکرم کے بھی آخری زندگی کے جملوں میں سے ایک جملہ ہی کہ مجھے تمہارے بارے میں کفار و مشرکین سے ڈر نہیں ہے, اس لیے کہ وہ اوپن ہیں, کھلے ہوئے ہیں, کھلے دشمن ہیں. مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ خطرہ منافقین سے, اس لیے کہ منافق بظاہر مومن و مسلمان ہے. جیسے کہ ہم آج کی دنیا میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ مصیبت جو ہے وہ اندر سے ہی آ رہی ہے, یعنی کہ اپنے اندرونی حلقوں سے ہی سب سے زیادہ پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں, باہر سے اتنی نہیں آتی. تو اس چیز کو قرآن کریم نے بھی بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے, فتنہ منافقین یا مسئلہ منافقین کو اور اس نفاق کے مسئلے کو, اور پیغمبر اکرم نے بھی اس چیز کو, اس فنومنن کو اور ان لوگوں کو, اس قبیل کے افراد کو سب سے بڑا خطرہ قرار دیا ہے اسلام کے لیے اور مسلمان اور کے اجتماع اور معاشرے کے حوالے سے. تو بہرحال ہماری بات ہو رہی تھی پہلے گروہ کے حوالے سے, اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آج موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ذرا اس بیان کو ایک تکمیل تک لے جاؤں. اور آیتیں تقریباً اب آپ کو یاد ہی ہو گئی ہوں گی شروع کی, کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. یہ پانچ کوالٹیز کہ جو مومن کو متقی بناتی ہیں, اور اگر اس پر انسان قائم رہے تو درجہ بدرجہ, سیڑھی بہ سیڑھی اوپر کی طرف اس کا سفر جاری رہتا ہے, بلندیوں کی طرف, ارتقائی مراحل کی طرف. اور ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ اولائکا, یہ وہ لوگ ہیں, علی ہدم من ربہم, یعنی جو ہدایت پر ہیں, ہدایت کی جو راہ ہے جس کے بارے میں ہم نے سورہ ہم نے بھی بات کی کہ وہ ہدایت کی راہ جو کہاں سے جا کے مل جاتی ہے, صراط مستقیم سے مل جاتی ہے. تو یہ اس راہ پر ہیں, مر ربہم, اپنے رب کی طرف سے. اور پچھلی دفعہ کا بیان اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ان تمام مقامات پر, چاہے مومنین کا ذکر ہو, چاہے کفار کا ذکر ہو, چاہے منافقین کا ذکر ہو, ان تمام مقامات پر دو ہدایتوں, دو گمراہیوں اور دو نابینا پن کا ذکر ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اشارہ ہمیں قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں ملتا ہے, جیسے مثال کے طور پر سورہ دہر کی اگر آپ ابتدائی 3 آیتیں پڑھیں کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشا جن نبتلی ہے، ہم نے انسان کی خلقت کی مخلوط نطفے سے، پھر اس کو ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلا، فجعلناہ سمیعاً بصیراً، پھر اس نطفے سے ابتدائے خلقت ہونے والے انسان کو سماعت اور بصارت جیسی نعمتوں سے نوازا، پھر کیا کیا، انا ہدیناہ السبیل، اور صرف سماعت اور بصارت اور عقل پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ ہم نے اس کو نبی اور کتاب کے ذریعے سے رستے کی ہدایت بھی کی، لیکن اب اس کے بعد پھر ہم رک گئے، یعنی یہ ساری چیزیں پرووائڈ کرنے کے بعد اب ہم کچھ نہیں کریں گے، کہ ہم نے جیسے بقول امام کاظم علیہ السلام کے کہ تمہیں باطنی پیغمبر کے ذریعے سے بھی ہدایت دی جو تمہاری سماعت اور بصارت اور عقل ہے، اور بیرونی پیغمبر کے ذریعے سے بھی ہدایت فراہم کی جو کہ کتاب و نبی اور رسول ہے۔ اب یہ اتنا انتظام کرنے کے بعد اب ہم آگے کچھ نہیں کریں گے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرم و ما کفورا، اب تمہیں یہ بات ثابت کرنا ہے اپنے کیریکٹر سے کہ تم اس نعمت کے شکر گزار ہو یا اس کے ناشکر ہو، کفور یعنی ناشکرہ، کفران نعمت کرنے والا، نعمت کا انکار کرنے والا۔ جیسے کافر کے معنی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ کافر کے اصل معنی کیا ہیں، نہیں چھپانا، کفارہ کے جو روٹ میننگ ہیں، لٹرل میننگ ہیں، وہ کیا ہیں، چھپانے کے، جیسے کہ سورہ یونس کی آیتوں میں ہے کہ جب زمین میں سبزہ بویا جاتا ہے اور وہ لہلہانے لگتی ہے تو اعجب الکفار، کہ اس کو بونے والا یعنی کسان کو یہاں کفار کہا گیا کہ وہ تعجب میں آ جاتے ہیں اپنی لہلہاتی فصل کو دیکھ کے، تو یہ کسان کفارہ کس معنوں میں، کہ وہ بیج کو زمین میں چھپاتا ہے تاکہ گرو کرے، تو اسی طریقے سے کافر کو کافر کیوں کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ حق پر پردے ڈالتا ہے، حق کو چھپاتے کی کوشش کرتا ہے، سچائی کو چھپاتا ہے، اس لیے وہ کافر ہے۔ تو بیسیکلی یعنی کہ یہ اما شاکرم و اما کفورا، یعنی خدا جو ہے بنیادی طور پر جس چیز کو ہم اور آپ ایمان کہتے ہیں وہ خدا کی نظر میں کیا ہے، شکر گزاری ہے ان نعمتوں کے مقابلے میں جو خدا نے ہم سب کو بن مانگے دی ہیں اور بغیر کسی استحقاق کے دی ہیں، اور ان نعمتوں میں خدا کیا چاہتا ہے کہ ہم نے تمہیں جو سماعت بصارت اور عقل اور کتاب و نبی کی نعمت سے نوازا ہے اس کے تم کتنے شکر گزار بنتے ہو، یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ یہ ہے مطلب اصل بیسک ایمان کا جسٹ۔ تو یہاں پہ پہنچنے کے بعد اس یعنی کہ یہ ساری نعمتیں عطا کرنے کے بعد خدا کہتا ہے کہ اب اس کے آگے ہم رکے ہوئے، اب ہمیں تمہارا رسپانس دیکھنا ہے، اس کے مقابلے میں تم کیا کرتے ہو۔ تو اگر تم شکر گزار ہو، یعنی تم نے اس کے جواب میں یہ اسٹیپ لیا، تو یہ پہلی ہدایت ہے جو تمہیں نصیب ہوئی۔ کون سی ہدایت سے تم فائدہ اٹھانے کے قابل ہو جاؤ گے؟ جو ہدایت فطری ہم نے تم کو عطا کی، کہ اگر تم ہماری نعمتوں کے شکر گزار ہو۔ یعنی کیا مطلب، کہ جیسے ایک انسان اگر اپنی سماعت اور بصارت اور عقل کی نعمت کو واقعاً نعمت سمجھتا ہے تو اسے وہ کسی غلط رستے میں استعمال کرنے سے گریز کرے گا، یا ہمیشہ یہ، اور میں تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ سے میں چلا جاؤں تو شاید بہتر ہے، کہ سماعت اور بصارت، یعنی سماعت کا تعلق بنیادی طور پر کسی چیز میں غور و فکر کرنے سے ہوتا ہے، اور بصارت کا تعلق کسی چیز کے مشاہدے کے ذریعے سے اس کی حقیقت تک پہنچنے سے ہوتا ہے۔ یعنی سماعت آوازوں کے سننے کو نہیں کہتے، اور بصارت رنگ و نور کے دیکھنے کو نہیں کہتے، بلکہ سماعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک چیز سنیں اور غور کر کے اس کی اصلیت کو پائیں کہ وہ ہے کیا، بات کیا ہے، مطلب کیا ہے، میننگ کیا ہے اس کے اندر۔ اور بصیرت جو ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ ایک چیز کا مشاہدہ کریں اور اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ آپ کے سامنے ایک پکچر ہے یا آپ کے سامنے ورڈز لکھے ہوئے ہیں کاغذ پہ، تو ورڈز ہیں یا پکچرز ہیں، ایک دوسرے نقطہ نظر سے آپ دیکھیں تو یہ آڑی ترچھی لکیریں جو کھینچی ہوئی ہیں کاغذ پہ، اور کیا، لیکن آپ ان لکیروں سے ایک مطلب نکالنے کے قابل ہوتے ہیں اپنی نالج کی بنیاد پر اور پھر اپنی بصیرت کی بنیاد پر. یعنی ایک ہی لکھی ہوئی چیز آپ 10 آدمیوں کو پکڑا دیں, 10 کے الگ الگ سمجھ میں آئے گی. تو یہ کس چیز پہ ڈپینڈ کرتا ہے؟ ان کی بصیرت پہ ڈپینڈ کرتا ہے, ان کی عقل کے معیار پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو جب خدا سماع اور بصر کی بات کر رہا ہے, سماعت اور بصارت, سمیعم بصیرہ کی بات کر رہا ہے, تو خدا دیکھنے اور سننے کی طاقت کو بیان نہیں کر رہا ہے, بلکہ خدا ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ ان کیپیبلٹیز کی بات کر رہا ہے کہ جو ہر انسان کو حقیقت تک پہنچنے کے قابل بناتی ہیں, کا موقع فراہم کرتی ہیں. اس کو کون استعمال کرتا ہے, اس تک کون پہنچتا ہے؟ تو یہ اس کا شکر ہے. شکر کے معنی بھی ہم نے آپ کے سامنے عرض کیے تھے کہ شکر یعنی نعمت کے صحیح استعمال سے وابستہ ہے. ہر نعمت کا شکر اس کے درست استعمال سے وابستہ ہے. تو جو شاکر ہوگا, شکر گزار ہوگا خدا کی ان نعمتوں کا, وہ کس قابل ہوگا؟ پہلی ہدایت اس کو نصیب ہوگی. وہ ہدایت کون سی ہے؟ ہدایت فطری, ہدن للمتقین, جو پہلی ہدایت کی بات آئی. یعنی وہ اس قابل ہوگا کہ قرآن جب پڑھے گا تو قرآن کے معنی مطالب اس کو سمجھ میں آئیں گے. یہ پہلی ہدایت. اور جب وہ ان تمام مراحل سے گزرے گا, یقیمون الصلاۃ اور انفاق اور یہ سب چیزیں, تو اس کی ہدایت, اس کو ایک, السلام علیکم, اس کو ایک اور ہدایت نصیب ہوگی, یعنی ہدایت ثانیہ. اس کو ہدایت ثانیہ نصیب ہوگی کہ جس کو کہا گیا کہ اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہ ہدایت وہ پہلی والی ہدایت نہیں ہے, بلکہ اس کے اوپر ایک اور ہدایت ہے, ایک بلند درجے کی ہدایت ہے. جو اچھا, مفلحون کے معنی جو ہیں اس کو بھی تھوڑا سا واضح کر دیں کہ فلاح کیا چیز ہے, مفلح کون ہے؟ جی فلاح کے کیا معنی ہوتے ہیں؟
جو کامیابی حاصل کرے کسی چیز کے,
فلاح پا لے.
لیکن اس کے مین, جی
بیٹرمنٹ,
اس کو بھی, یہ بھی تعلق اس کا اسی سے ہی ہے, زراعت سے, کھیتی باڑی سے. یعنی کسان کو فلاح کہا جاتا ہے, لیکن کس وقت؟ جب کسان بیج بوتا ہے تو کافر ہوتا ہے, اور جب کسان اپنی فصل کاٹتا ہے تو فلاح ہوتا ہے. صحیح ہے؟ یعنی کسان جو ہے وہ جب بیج کو زمین میں چھپا رہا ہوتا ہے تو وہ کافر ہوتا ہے. یہ کافر کے معنی اس کو آپ کو یہاں سے سمجھ میں آئیں گے کہ جو کسی چیز کو چھپا دے, پردہ ڈال دے, وہ کافر ہے. اور فلاح یعنی کہ جو اپنی فصل کو کامیابی کے ساتھ کاٹ لے, یعنی جس مقصد کے لیے اس نے فصل بوئی تھی وہ مقصد حاصل ہو جائے, فصل اپنے مطلب پھلنے پھولنے کے بعد جو مناسب نتیجہ دے اور وہ اس کو حاصل کر لے, یہ فلاح ہے. تو ہم المفلحون یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی زندگی میں انہوں نے جو کچھ انویسٹ کیا اپنے عمل اور کردار کے ذریعے سے, یہ اس کی بہترین فصل کو کاشت کریں کرنے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ گئی کہ مومن اور متقی کے حوالے سے مطلب ان کا آغاز اور انجام اور زندگی پوری ان 4 آیتوں میں سمجھا دی گئی ہے کہ ان کی زندگی کیسے ہوتی ہے. ابتدا میں وہ خدا کی دی ہوئی اوریجنل نعمتوں کے شکر گزار ہوتے ہیں, یعنی اس کا درست استعمال کرتے ہیں, اس کی قدر کو پہچانتے ہیں. اس وجہ سے ان کی ہدایت فطری پر پردے نہیں پڑتے. جس کی ہدایت فطری بیدار ہو اسے کلام خدا صحیح سمجھ میں آتا ہے. جسے خدا کا کلام سمجھ میں آنا شروع ہو جائے وہ پھر صلاۃ اور زکاۃ اور ایمان اور پھر یقین آخرت کے مراحل سے گزرتا ہے, اور ان تمام مراحل کو طے کرنے کے بعد اسے ایک نئی ہدایت نصیب ہو جاتی ہے. یعنی اس پر ہدایت کے نئے دروازے کھل جاتے ہیں. اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو آخر میں اپنی فصل کو بہترین کاشت کریں گے. تو یہ ایک کیٹیگری آپ کو سمجھ میں آ گئی انسانوں کی, جس کو مومن اور متقی اور آخر میں ہدایت یافتہ اور فلاح, یہ ان کی بنیادی کریکٹرسٹکس ہیں. اچھا اب تھوڑا سا تفسیری اعتبار سے میں چاہ رہا ہوں کہ ایک دو چیزوں کو تھوڑا سا اور ہائی لائٹ کروں آگے جانے سے پہلے. ایک تو یہ کہ قرآن کریم میں ایک جس پر بہت سارے مطلب شیعہ سنی دونوں ہی علماء نے اس بات کو ہائی لائٹ کیا ہے, اور شاید اس پر سب سے بہترین کام جو ہے وہ علامہ طباطبائی کا ہے کہ تفسیر قرآن بالقرآن, کہ قرآن کریم کی آیتیں ایک دوسرے کو کس طریقے سے کمپلیمنٹ کرتی ہیں اور کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہیں. یعنی یہ ایک بہت بڑا فن اور ہنر ہے اس چیز کو حاصل کرنا, یہ اتنی آسان بات نہیں ہے. اچھا اس میں ایک اور بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ آف ویو سامنے آتا ہے کہ یعنی یہ بھی علامہ طباطبائی نے اس کو میزان میں لکھا ہے کہ اگرچہ کہ ہم اس چیز کو نہیں جانتے نہیں سمجھتے کہ یہ حروف مقطعات جو صورتوں کے پہلے آئے ہیں ان کے ایکچوئل میننگ کیا ہیں. میں نے شاید آپ کے سامنے اس میں شروع میں کہا تھا کہ اس میں جیسے میں نے الف لام میم کے بارے میں پڑھا تھا آغا حسن زادہ عملی کا کہ انہوں نے کہا اللہ جبرائیل و محمد, لیکن واللہ عالم یہ کوئی حتمی باتیں نہیں ہیں. لیکن انہوں نے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ وہ صورتیں جن کے شروع میں سملر حروف مقطعات ہیں ان کے مطالب آپس میں ملتے جلتے ہیں, ان صورتوں کا جو مین موضوع یا ٹاپک ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے قریب قریب ہے. جیسے ان کے ان صورتوں کے جو آپ کے 57 سے شروع ہوتی ہیں 57 یا 58 سے حامیم جس کے پہلے آتا ہے حوامیم جو سور حوامیم کہی جاتی ہیں اور وہ پانچ یا چھ ہیں ایسی صورتیں, ان کی تلاوت کی بہت خصوصی فضیلت ہے کہ اب اس میں کیا ہے. یہ جیسے الف لام میم سورہ بقرہ کے علاوہ ایک اور صورت میں بھی آیا اور وہ ہے سورہ لقمان 31. تو میں تھوڑا سا سورہ لقمان کے ابتدا پڑھتا ہوں, سورہ بقرہ کا تو آپ نے دیکھ لیا ابتدائی, اور اس سے پھر آپ انشاءاللہ امید ہے کہ اس چیز کو انجوائے کریں گے کہ دیکھیں یہ آیتیں آپس میں کس طریقے سے جڑتی ہیں. سورہ لقمان کا نمبر ہے 31. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدم و رحمتا للمحسنین. اب یہ اس کی تفسیر ہے یا نہیں؟ کہ جب یہ بات کہی گئی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, تو اب اگر آپ اور کچھ نہیں تو اسی کو ہی ملائیے اس کے ساتھ, تو کیا مطلب ہے کہ تلکا اور ذالکا دونوں ایک ہیں, صرف مذکر مؤنث کا فرق ہے. تلکا مؤنث ہے, ذالکا مذکر ہے, اور اس کا فرق کیا ہے کہ یہاں ذالکا مذکر کتاب کی وجہ سے ہے, وہاں تلکا مؤنث آیات کی وجہ سے ہے. لیکن بیسک وہی ہے کہ دور کا اشارہ ہے, قریب کا نہیں ہے. اس کی میں نے حکمت بتائی تھی نا کہ جہاں جہاں اشارہ دور کا ہے وہ اس شے کی مقام عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے, یعنی یہ وہ چیز نہیں ہے جو بالکل تمہارے سامنے دھری ہے, بلکہ یہ ایک مقام بلند پہ پائی جاتی ہے جس کی طرف تمہیں دور سے اشارہ کرنا پڑ رہا ہے, جس کے مقام کی طرف. تو وہی ذالکا اور تلکا سملر ہے. کتاب لا ریب فیہ آیات الکتاب الحکیم, یعنی کتاب میں شک کیوں نہیں ہے, یہ جیسے میں نے کہا شک کی گنجائش کیوں نہیں ہے, اس لیے کہ کتاب حکیم ہے. یعنی ہر وہ شے کہ جو حکیم ہو اس میں شک کی گنجائش نہیں ہوتی. حکمت کے معنی یا حکیم کے معنی ہیں آپ کے پیش نظر, کیونکہ یہ بہت لطافت ہے ان دو لفظوں میں کہ کیوں, یعنی کہ یہ کیا نتیجہ دے رہا ہے کہ اگر آیات الکتاب الحکیم ہے تو لا ریب فیہ. تو حکمت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کا ایک پورا ایک آپ کو روٹ میپ بنا کے بتا دوں کہ حکمت تک کیسے پہنچا جاتا ہے. بنیادی طور سے زیادہ تر انسان یا ہم جیسے انسان کس چیز کا شکار ہوتے ہیں؟ غفلت کا شکار ہوتے ہیں. غفلت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہماری نظروں کے سامنے حقائق موجود ہیں اور ہم اس کو نگلیکٹ کرتے رہتے ہیں یا اگنور کرتے رہتے ہیں, یعنی یہ غفلت ہے. غفلت کے بعد انسان جب اس کے بارے میں غور و فکر کرنا شروع کرتا ہے, سوچنا شروع کرتا ہے, تو غفلت سے نکل کر پھر وہ حالت زن میں آتا ہے. علمی اصطلاح زن, زوئے اور نون, یعنی ایک چیز کے بارے میں اس کا ایک پرسیپشن ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے, یوں کہہ لیجئے. ہاں ہاں, لیکن گمان بالکل صحیح ترجمہ نہیں ہے اس کا نا. ہاں بھائی, یعنی کہ ہم کہیں ایک پرسیپشن کا ترجمہ شاید اس کے قریب ہو, کہ آپ ایک چیز کے بارے میں ایک آئیڈیا, ایک کنسیپٹ ڈیولپ کرنا شروع کرتے ہیں, پھر آپ اس کے رستے پہ آگے بڑھتے جاتے ہیں, آگے بڑھتے جاتے ہیں, تو آپ کیا ہو جاتے ہیں, اس کے ایک اسٹیج پر پہنچ کے عالم ہو جاتے ہیں. عالم اسے کہا جاتا ہے کہ جو کسی شے کی حقیقت سے باخبر ہو, وہ اس کا عالم ہے. یعنی عالم کی تعریف کیا ہے؟ عالم کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک چیز کے بارے میں جانتے ہیں. یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ میں یہ جانتا ہوں یہ کرسی ہے, تو میں اس کا عالم نہیں کہلاؤں گا. یعنی کہ میں اس کا فنکشن, اس کا مٹیریل, اس کے بارے میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کی حقیقت کو جب پہچان رہا ہوں گا تب کہا جائے گا کہ میں اس چیز کے بارے میں عالم ہوں. اچھا, عالم ہونے کا جو پروسیس ہے یا علم تک پہنچنے کا جو پروسیس ہے, آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ دیٹ از اے مینٹل جرنی, یعنی ذہنی اور فکری سفر ہے یہ, ایک شے کے عالم ہونے کے حوالے سے مینلی. لیکن چیز کا عالم ہونا انسان پر ایک قسم کی ذمہ داری کا بوجھ ایڈ کر دیتا ہے. وہ کیا کہ جب آپ کسی چیز کی حقیقت کے بارے میں جانتے ہیں تو پھر آپ اس کے ساتھ کرتے کیا ہیں؟ صحیح, یعنی کہ یہ ایک ذمہ داری آ جاتی ہے ہمارے اوپر کہ ہم ایک چیز کے بارے میں جاننے لگے کہ یہ حق ہے یا یہ باطل ہے, اب ہم اس سے کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ. یعنی وہاں سے عملی مرحلہ شروع ہوتا ہے علم کے حوالے سے. تو اس پر بھی میں نے بات کی تھی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو علم حاصل کرنے کے بعد اس رستے کو اختیار کر لیتے ہیں جو ان کے علم کے اپوزٹ ہو. یعنی مثال کے طور پر آپ کا علم آپ کو بتا رہا ہے کہ اس کرسی پہ بیٹھنا چاہیے, آپ نے اس کرسی پہ مثال کے طور پر چیزیں رکھنا شروع کر دیں یا اس کو لے جا کے کہیں اور استعمال کرنا شروع کر دیا, کہ اسے جس جگہ استعمال کرنا چاہیے تھا, آپ کا علم آپ کو جس سفر پہ لے جا رہا تھا. کہ اگر آپ نے علم حاصل کیا مثال کے طور پر کہ خدا ہے, اس کی حقیقت کو آپ جاننا شروع ہو گئے, تو اب یہ علم آپ سے تقاضا کرتا ہے کسی چیز کا کہ اگر آپ اس ہستی, کسی ہستی کا کہ جو کائنات پر حکمراں ہیں, اس ہستی کا کہ جس نے پوری زندگی کو خلق کیا, اگر آپ اس کے بارے میں جان رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, تو یہ صرف جاننا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے بعد اس کا تقاضا ہے کہ آپ اس کے بارے میں اس ہستی کے مقابلے میں فرما بردار ہیں یا نافرمان ہیں, اطاعت کا رستہ اختیار کرتے ہیں یا معصیت کا رستہ اختیار کرتے ہیں. تو علم کے حاصل کرنے کے بعد کی جو اسٹیج ہے وہ اس سے بھی زیادہ پرابلمیٹک ہے, خطرناک ہے. یعنی علم تک پہنچنے کا رستہ ایک دشوار گزار, اور علم حاصل کرنے کے بعد جو عملی تقاضے اس میں سے برآمد ہوتے ہیں وہ اس سے زیادہ مشکل. تو جو لوگ علم حاصل کرنے کے بعد اپنے علم کی مخالف سمت پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں, یعنی جیسے مثال کے طور پر بنو امیہ, کہ جنہوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ علی حق ہیں, اہل بیت حق ہیں, اور اس کے بعد اس کا بالکل ریورس رستہ اختیار کیا. اس صفت کو کیا کہا جاتا ہے؟ جہل. یہ ہے صفت جہل کی اصل تعریف, یعنی یہ ہے وہ جاہل کہ جو علم رکھنے کے بعد اس رستے پہ چلے جو اس کے اپنے علم کے خلاف ہے, اور جو اپنے علم کے مطابق رستے کو اختیار کرتا ہے وہ ہوتا ہے عاقل, صاحب عقل. اچھا, عقل کے مرحلے پر پہنچنے کے بعد ایک چیز اور ساتھ رہ جاتی ہے ساتھ لینا, اور وہ ہے عدالت اور جسٹس, جو سب سے مشکل کام ہے زندگی کا, کہ انسان اپنی زندگی میں عدل کو اپنے ہمراہ لے لے. یعنی جو کام کرے وہ مطابق عدل ہو. کہ اور اسی لیے بعض لوگوں نے, جو حضرت حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کو جب اسٹڈی کیا ہے تو اس زندگی میں انہوں نے جو سب سے زیادہ ریمارکیبل کیریکٹرسٹک کو آبزرو کیا ہے وہ آپ کی عدالت ہے. یعنی جیسے ہم لوگ تو شجاعت اور ان سب چیزوں پہ زیادہ جاتے ہیں نا, لیکن جو صاحبان علم ہیں, جو صاحبان فکر ہیں, ان کو جو بات سب سے زیادہ اسٹرائک کی ہے آپ کی زندگی میں وہ کیا ہے؟ آپ کی عدالت ہے. یعنی ہر چیز کو اس کا جائز حق دینا. اور یہ بھی میں نے ایک عالم سے بات سنی ہے, مجھے بہت اچھی لگی یہ بات, کہ علی علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں جو چیزیں نظر آتی ہیں کہ بظاہر آپ اس چیز کے قابل تھے کہ دو بالکل ڈفرینٹ اور اپوزٹ کاموں کو کمال کے ساتھ انجام دے لیتے تھے. یعنی کہ ایک انسان ہے کہ جو اگر مثال کے طور پر جنگجو ہے بہت باکمال, تو وہ بہت زیادہ عبادت گزار نہیں ہوتا, یا یہ کہ وہ اگر عبادت میں بہت زیادہ ہے تو وہ علم اور اوریٹری کے اس میں بہت زیادہ باکمال نہیں ہوتا. مطلب یہ ساری چیزیں جو بظاہر بالکل ڈفرینٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہیں, کہ آپ کا کمال خطابت و فصاحت و بلاغت ایک طرف, کمال سپاہ گری و شجاعت ایک طرف, پھر اسی طریقے سے کمال زہد اور عبادت اور معرفت ایک طرف, تو ان سب چیزوں کا راز کیا ہے؟ عدالت. یہ بہت پرحکمت جملہ ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی میں ایسا ہو جائے کہ جو کام کرے اس کا پورا حق ادا کرے. عدالت کیا ہے؟ یعنی جس چیز کو لیں اس کا پورا حق ادا کریں. اگر انسان اس روش کو اپنا لے کامیابی کے ساتھ, تو وہ ان امور پر حاوی ہو جاتا ہے کہ جو دوسرے لوگوں کے لیے تقریباً ناممکن ہوتے ہیں, کیونکہ زیادہ تر افراد جو ہیں وہ عدالت پہ نہیں ہوتے, وہ اپنے جیسے آپ کہہ لیجئے کہ موٹیویشنز پر یا اپنے انہیبیشنز پہ زیادہ ورک کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے, مجھے وہ پسند ہے, مجھے یہ اچھا نہیں لگتا, مجھے وہ اچھا نہیں لگتا. یعنی یہ چیزیں ہم لوگوں کو زیادہ ڈرائیو کر رہی ہوتی ہیں. یہ چیز ڈرائیو نہیں کر رہی ہوتی کہ کیا چیز بالکل صحیح ہے اور صحیح کے ساتھ وہ کیا جائے جو بالکل درست ہے. یعنی ہماری لائفز ان اصولوں پہ استوار نہیں ہیں. تو جو لوگ علی علیہ السلام کی زندگی کا گہرا مطالعہ اور اس پر اپنا نقطۂ فکر رکھتے ہیں, ان کے مطلب یہ جملے میں نے کچھ آپ کو سنائے کہ یہ عدالت. تو اگر انسان عقل کے ساتھ عدالت کو جمع کرنے میں کامیاب ہو جائے, وزڈم پلس جسٹس, تو اس صفت کو کہا جاتا ہے حکمت. یعنی جہاں عقل بھی اپنے کمال پر ہو اور عدل بھی اپنے کمال پر ہو, وہ حکمت ہے. تو جب کہا گیا کہ تلک آیات الکتاب الحکیم, اس کا مطلب ہے کہ یہ کتاب وہ ہے کہ جس میں نہ کوئی بات خلاف عقل ہے نہ کوئی بات خلاف عدل ہے. اور جو چیز بھی اس معیار پر ہو اس میں کسی قسم کے شک اور شبہ اور ابہام کی گنجائش نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو یہ دو ٹکڑے جو ہیں تین تین لفظوں کے, یہ آپس میں بالکل پیسز آف پزل کی طرح کنیکٹ ہو رہے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ اور تلک آیات الکتاب الحکیم, یہ اس کی تشریح و تفسیر کر رہی ہے. اور حکمت کے بارے میں, یعنی کہ قرآن کریم بعض چیزوں کے حوالے سے, یعنی یوں کہیے کہ جن کی عظمت اور کثرت کی خدا نے تعریف و ذکر کیا ہے, تو اس سے یعنی کہ ہم خود ایک تعجب کا شکار ہوتے ہیں کہ خدا جو خود عظیم ہے لامحدود ہے, اگر وہ کسی چیز کی عظمت اور کثرت کا ذکر کرے, یعنی کوئی چیز ایسی ہو جو خدا کی نظر میں کثیر ہو یا عظیم ہو, تو یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے لحاظ سے وہ ان امیجنیبل ہے اس کی کثرت اور عظمت اور بزرگی کا سمجھنا. تو یہ سورہ بقرہ میں ہی آیت آئی تھنک 269 ہے, جس میں حکمت کے بارے میں جب ذکر کیا کہ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ, جس کو حکمت دے دی گئی, فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, تو اب حکمت کے معنی اگر آپ کو پتا ہے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ اس حکمت تک پہنچنا. تو اب جس کو حکمت عطا ہو گئی وہ خیر کثیر, اب جسے خدا خیر کثیر کہہ رہا ہے, یعنی یہ کسی کا بیان نہیں ہے جو نقل ہو رہا ہے, یہ خدا ہے جو ایک چیز کو, ایک شے کی حقیقت کو بیان کر رہا ہے کہ حکمت کا عطا ہونا خیر کثیر کا عطا ہونا ہے. تو اس لحاظ سے یعنی کہ اگر خداوند کریم اگر لقمان کو مثال کے طور پر حکمت کے نام سے یاد کر رہا ہے, لقد آتینا لقمان الحکمہ, تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ کیا مقام ہوگا اس ہستی کا. اور یہ بھی انہوں نے آیت اللہ حسن زیادہ عاملی نہیں لکھا ہے, ان کے اس حوالے سے نقل کر کے بتاتا ہوں کہ لقمان کو دونوں چیزوں کی پیشکش کی گئی تھی, دو چیزیں سامنے رکھی گئی تھیں, نبوت اور حکمت, اور انہوں نے حکمت کو اختیار کیا. اور اس قسم کے افراد کے لیے یہ روایتوں میں جملہ ہے کہ کچھ انسان ایسے ہوں گے قیامت کے دن کے جن پر نبوت رشک کر رہی ہوگی.
نبوت اور حکمت کیا جدا ہیں
دونوں؟
نبوت اور حکمت کیا جدا جدا ہیں
دونوں؟ حکمت کا شاید مقام آگے, یعنی عام نبوت سے, نبوت عامہ سے, نبوت عامہ سے آگے ہے. یعنی اس کو اگر آپ کو سمجھنا ہو تو آپ اس چیز کو یوں دیکھیے کہ پیغمبر اکرم نے جب ذکر کیا تو کہا انا مدینۃ العلم و علی بابہا. حکمت کا جب ذکر کیا تو پھر آپ نے فرمایا انا مدینۃ الحکمہ وہی الجنہ, میں حکمت کا شہر ہوں اور یہ حکمت بہشت ہے. فقط علم کے بارے میں یہ نہیں کہا, جب کہا نا مدینۃ العلم تو یہ نہیں کہا کہ یہ علم جنت ہے, اس لیے کہ علم کے بعد جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جہل کی گنجائش ہے. انا مدینۃ الحکمہ کہ میں حکمت کا شہر ہوں, وہی الجنہ اور یہ حکمت ہی بہشت ہے. وانت یا علی بابہا, تو وہ ٹاپ لیول پر تو یہ چیزیں ہیں. یعنی جیسے خدا نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ فلما بلغ اشدہ آتیناہ حکما و علما, حضرت یوسف کے لیے کہا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا. لیکن جو نبوت عامہ کا معیار ہے یہ حکمت شاید اور آگے کی چیز ہے, کیونکہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ عقل اور عدل کا ملا لینا یہ تقریباً ناممکنات میں سے ہے. یعنی کہ جس انسان کو یہ چیز حاصل ہو جائے اس کے اور عصمت کے درمیان کوئی فاصلہ رہتا نہیں ہے.
حکمت یہ جو سورہ جمعہ میں بھی جس کا ذکر ہوا یا وہ کوئی اور,
کہاں کہاں سورہ جی جی ہاں جی 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 حکم, حکم کا جو لفظ آیا ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ, وہ بھی حکمت کے حوالے سے, یعنی اس میں مطلب یہ ہے کہ حکم کا کہ ایک انسان کو وہ بصیرت دے دی جائے, عطا ہو جائے کہ وہ ہر چیز پر بالکل صحیح فیصلہ کرنے کے قابل ہو, ہر مقام پر درست حکم دینے کے قابل ہو, تو یہ بھی اسی حکمت سے ہی متعلق ہے.
لیکن رسول کا تعلیم, یہ حکمت تعلیم تو نہیں دی جا سکتی نا کسی کو,
تعلیم یہ عطا ہوتی ہے.
تو وہ تو سورہ جمعہ میں تو ہے کہ
یعلمہم, لیکن اس سے پہلے کی بھی تو مراحل ہے نا, ہوا الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. حکمت آخر میں
پہلے کتاب کا علم,
یعنی پہلے کتاب کی آیتوں کی تلاوت ہے. اگر ہدایت فطری ہے تو تلاوت سمجھ میں آئے گی, اس کے بعد ان آیتوں کے ذریعے سے تزکیہ ہے, یعنی گرو کرنا, پروان چڑھنا, پھر علم کتاب ہے, پھر حکمت ہے. اور زیادہ جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو حکمت تعلیم دی جاتی ہے یہ لفظوں سے تعلیم نہیں ہوتی, من لدن, جو میں نے آپ کے سامنے وہ آیتیں رکھی تھیں کہ جیسے خود قرآن کریم میں سورہ نمل کی آیت ہے نا کہ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ, کہ بے شک قرآن تجھ پہ القا ہوا ہے من لدن حکیم اور علیم کی قربت کے ذریعے سے, یعنی قرآن تیرے تجھ پر القا ہوا ہے من لدن حکیم, بھی وہی حکمت کہ جو حکیم و علیم ہے اس کی قربت کے ذریعے سے قرآن عطا ہوا ہے, نہ کہ اس نے بیٹھ کے پڑھایا ہے سکھایا ہے. تو یہی میکینزم اور یہی سسٹم آگے بھی ہوگا, یعلمہم الکتاب والحکمہ. تو تلک آیات الکتاب الحکیم ہدم و رحمتا للمحسنین, اور ہدایت ہے اور رحمت ہے محسنین کے لیے. یہاں پر کیا تھا کہ ہدن للمتقین, تو اب اس میں یہ بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے, ایک لفظ کا اور اضافہ ہوا کہ ہدایت ہے اور رحمت ہے, اور متقین کے بجائے لفظ استعمال ہوا محسنین. اچھا, محسن یا احسان کے جو عام طور سے ہم مانا لیتے ہیں وہ کسی بھی نیکی کرنے کو, یا میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو بینیولنس ہے اس کے مظاہرے کو احسان کہا جاتا ہے, لیکن پیغمبر اکرم نے خاص طور سے لفظ احسان کے معنی ایک بالکل الگ بیان کیے, بالکل الگ بیان کیے کہ تو اللہ کی عبادت اس طریقے سے کر کہ گویا اس کو دیکھ رہا ہے, اس کو کہتے ہیں مقام احسان. مقام احسان کیا ہے کہ انسان اللہ کی بندگی اس طریقے سے کرے کہ گویا اس کو دیکھ رہا ہے, یعنی خدا کا مشاہدہ کر رہا ہے. بندگی اس طریقے سے نہیں کہ سامنے ہوا ہے, کہ سامنے خلا ہے, بلکہ بندگی خدا کی اس طریقے سے کہ خدا انسان کی بصیرت کے سامنے ہے, یعنی کم از کم یہ کہ. اور دوسرا جملہ پھر اس میں جناب ابو ذر کے وصایا میں کہ اگر تو ایسا نہیں کر سکتا تو کم از کم اتنا یقین, اتنی وہ حالت پیدا کر کے وہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ ہے مقام احسان. اور جب خدا نے جیسے سورہ وصافات کے اندر وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, ایک 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 نبی کا نام لے کے یہ آیت آئی ہے, تو وہاں پر محسنین کا مطلب یہ نہیں ہے ان پیغمبروں کے بارے میں کہ یہ عام نیکی کرنے والے لوگ تھے, بلکہ محسنین کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ انسان گزرے ہیں کہ جو مقام احسان پہ فائز تھے, یعنی جنہوں نے خدا کی بندگی اس طریقے سے کی کہ گویا ہمیں ہما وقت حضوری کے عالم میں تھے, نہ کہ غائبانہ طریقے سے. اس کو کہتے ہیں مقام احسان. اور محسنین وہ لوگ ہیں کہ جو یہ صفت اپنے اندر رکھتے ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو تو متقین کے معنی بھی تقریباً ہم نے یہی آپ کے سامنے بیان کیے تھے کہ تقوی, یعنی انسان کے اندر یہ کوالٹی پائی جائے کہ میں ہمیشہ خدا کی نظروں کے سامنے ہوں. تو یہ دونوں صفات جو ہیں یہ آپس میں کمپلیمنٹری ہیں, کہ اگر یہاں پر سورہ بقرہ میں ہدن للمتقین اور وہاں ہدم و رحمتن للمحسنین تو بات وہی ہے, یعنی کہ یہ کتاب اور اس کی آیتیں کن کے لیے ہدایت اور رحمت بن کے آتی ہیں, جو خود خدا کی بارگاہ میں حضوری کا احساس اور کیفیت رکھتے ہیں. یعنی کہ جن لوگوں کو یہ, جن کے ساتھ یہ احساس کبھی جدا نہیں ہوتا کہ میں ہمیشہ خدا کی نظروں کے سامنے ہوں, اور یہ واقعاً ایک کیفیت ہوتی ہے, نہیں کہ خالی سوچ رہے ہیں, ایک کیفیت کی بات, ایک کیفیت انسان پہ تاری, یہ ہے مقام احسان اور تقوی. تو ان کے لیے ہدایت ہے, اور یہاں پر ہدایت کے ساتھ رحمت کا لفظ. اچھا, رحمت کسے کہتے ہیں, یہ بھی ایک ہے جب میننگز ہیں تو یہ کافی انٹرسٹنگ ہے کہ یہ جو لفظ قرآن نے استعمال کیے ہیں ان کے ہر لفظ کے پیچھے ظاہر ہے حکمت. تو رحمت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی رحم ہم خدا کو کس سینس میں کہتے ہیں کہ یہ رحمت کرتا ہے؟
بلا تفریق سب میں تقسیم مثلا اس کی جو
نعمت، یعنی رحمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو دوسرے کی ضروریات کا خیال کرے
بلا اس کے کہ وہی اس کو تکلیف
نہیں. اس میں دو چیزیں نا، پھر وہ رحمت میں پھر رحمانیت اور رحیمیت آتی ہے. یعنی رحمت کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا سورس پرووائڈر ہے، جو آپ کی ضروریات کی نگرانی کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، پرووائڈ کرتا ہے. تو رحمت یعنی خدا رحیم ہے، خدا کی رحمت ہے اس سینس میں کہ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے جتنی چیزیں چاہیے وہ سب کی سب اس نے عطا کی ہوئی ہمیں، صحیح ہے. اور اس کے پھر دو پہلو ہیں، یعنی ایک اس کی رحمت کا سلسلہ وہ ہے کہ جس میں اس نے بغیر کچھ کیے اور معصیت کے باوجود، گناہ کے باوجود ایک پورا سلسلہ رکھا ہوا ہے. یعنی کہ اس نے فرعون سے یا نمرود سے یا شداد سے ہوا کو نہیں روک لیا، پانی کو نہیں روک لیا، یا اس کے جسم کے اندر جتنے نظام کام کر رہے تھے ان میں سے کسی کو بند نہیں کیا. تو یہ جو رحمت کا پہلو ہے کہ جو مسلسل جاری رہتا ہے، یہ کہلاتا ہے رحمانیت. لیکن اس کے علاوہ ایک اور رحمت کا پہلو ہے کہ جو لوگ خدا کے پیغام کو قبول کر لیتے ہیں، پھر ان کی اسپیشل نیڈز کا خیال رکھنا. یعنی جیسے مثال کے طور پر ایک انسان مومن ہے اور مومن انسان سے گناہ سرزد ہو گیا، تو اب وہ رحمت کے جو مومن کے اندر سے اس گناہ کے اثرات کو مٹا دے، اب وہ رحمانیت نہیں ہے، وہ ایک اور خصوصی رحمت ہے، اس کو کہا جاتا ہے رحیمیت. یعنی کہ یہ رحیمیت کیا ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ ان ضروریات کا سلسلہ ہے کہ جو کس سے وابستہ ہیں، ان لوگوں سے متعلق ہیں کہ جنہوں نے خدا کے پیغام کو قبول کیا. اب ان کی ضروریات وہ نہیں ہیں کہ جو کفار و مشرکین کی ہیں. کافر و مشرک کو صرف ہوا اور پانی اور کھانا چاہیے، لیکن اب مومن کو اس کے ظاہری کے ساتھ ساتھ معنوی اور روحانی ضروریات بھی چاہیے. تو اب وہ جو نیا در کھلا ضروریات کے پرووائڈ کرنے کا اور اس کی نیڈز کو کیٹر کرنے کا، اور اگر وہاں کوئی ڈیمیج ہو تو اس کو ریپیئر کرنے کا، تو وہ رحیمیت ہے. صحیح. تو رحمت ان جنرل، یعنی رحمت کرنے والا، رحمت والا کون ہے ہستی؟ جو آپ کی ضرورت کا خیال کرتا ہے. تو یہ قرآن ہدایت بھی ہے، یعنی رستہ بھی دکھاتا ہے اور آپ کی نیڈز کو بھی پورا کرتا ہے. یعنی کہ محسنین کو جو چاہیے وہ نیڈز بھی کہاں سے پرووائڈ ہوتی ہیں؟ قرآن سے پرووائڈ ہوتی ہیں. یعنی یہ بالکل وہ میننگ ہے جو ایک دم آپ روٹ لیول پہ آگے سمجھیں معنی، کہ ہدایت یعنی سورس آف گائیڈنس، جو ہدایت کے دو ارکان ہم نے بیان کیے تھے کہ راستے کا پتہ ہونا اور منزل کا پتہ ہونا، تو وہ چیز بھی ہے اس قرآن میں، اور جتنی آپ کی ضروریات ہیں وہ بھی آپ کو یہاں سے ملیں گی اگر آپ صاحبان احسان میں سے ہیں، محسنین میں سے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ لیکن اب صلاۃ کے قائم کرنے کے بعد وہاں کیا تھا؟ وہ مما رزقناہم ینفقون، یہاں وہ یؤتون الزکاۃ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ خدا کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں وہ در حقیقت آپ کے تزکیے کے کام آتا ہے. یعنی خدا کی راہ میں خرچ کرنا، یعنی اپنے تزکیے پر محنت کرنا، اپنے تزکیے کو حاصل کرنا. وَهُمْ بِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ لوگ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جی وہی چیز ہے، ٹھیک ہے. تو بالکل اس طریقے سے، یعنی آیتیں ان کے بالکل میچنگ آیتیں ادھر سورہ لقمان، اور اس سے پھر ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کتاب حکیم ہے اور اس کا تعلق حکمت کے ساتھ، تو شاید الف لام میم کا بھی کوئی تعلق ان سے بنتا ہو. تو اگرچہ کہ بظاہر سورہ بقرہ جو ہے اس کی 286 آیتیں، سورہ لقمان کے اندر آئی تھنک مشکل سے 32-34 آیتیں، تو لیکن اس کے باوجود اگر یہ بات صحیح ہے کہ معنویت میں سملیرٹی پائی جاتی ہے تو سورہ لقمان اور سورہ بقرہ کے مضامین. لیکن اب ظاہر ہے کہ یہ ٹاپک آف ریسرچ ہے. اللہ محمد, انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جو سیم ہیں ان کے معنی اور مضامین جو ہیں ان میں سملیرٹی پائی جاتی ہے.
جی
میں نے وہی کہا نا کہ اس پہ آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں, اس پہ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی ایک, کیونکہ میں اس پہ خود سے تو بالکل پرہیز کرتا ہوں کوئی بھی بات کہنا. اب میں نے ایک بزرگ عالم کیا وہ جو سنا تھا وہ آپ کو بتا دیا کیا اللہ جبرائیل اور محمد, یعنی بنیادی طور پر یہ چین ہے وحی کی. الف لام میم جو ہے وہ وحی کے پورے اس سلسلے کو ظاہر کرتا ہے, یعنی کہ جو چیز اللہ سے محمد تک پہنچی اور جس میں بیچ میں واسطہ جبرائیل ہے, وہ خدا بہتر جانتا ہے. اچھا, اب اس میں ایک چیز اور جو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس پر بھی ہائی لائٹ ہو جائے ذرا اور تھوڑی گہرائی میں جا کے, اور وہ ہے صلاۃ کا لفظ. صلاۃ کا لفظ میں نے اس پہ آپ کو وضاحت کر کے بتایا تھا کہ صلاۃ کے لفظی معنی جو ہیں وہ وصال کے ملاپ کے ہیں, اور صلاۃ کے اصطلاحی معنی نماز کے ہیں. لیکن اس میں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ جو ورڈ ہے یقیمون الصلاۃ, یہ سورہ لقمان میں بھی بغیر کسی آلٹریشن کے ریپیٹ ہوا, اور صلاۃ کے حوالے سے قرآن کریم میں جو جو چیزیں آئیں, اور دیکھیں اس میں ایک بہت خاص بات ہے کہ چاہے ادھر متقین کی صفات بیان ہو رہی ہوں یا ادھر محسنین کا کردار بیان ہو رہا ہو, نمبر ون یقیمون الصلاۃ ہے. پہلی چیز دونوں میں یقیمون الصلاۃ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی نظر میں صلاۃ کے قیام کو کوئی غیر معمولی حیثیت حاصل ہے, یعنی تقوی اور احسان کے مرحلے سے آگے جو بڑھنا ہے, مزید ترقی جو کرنے کی بات ہے, یا تقوی اور احسان کے درجات کو آگے لے جانے کی, اس میں پہلی سیڑھی کیا ہے؟ اقام صلاۃ. تو اس کو تھوڑا سا اور ذرا ہائی لائٹ کر لیا جائے, اس کو اچھے سے سمجھ لیا جائے کہ قرآن اس چیز کو اتنی زیادہ اہمیت کن معنی میں دے رہا ہے, اور صلاۃ کے حوالے سے قرآن کریم کن کن فوائد کو بیان کر رہا ہے ان فیکٹ انسانوں کے لیے, کہ اگر ایک انسان صلاۃ کو یعنی خدا سے تعلق پیدا کرنے پہ زور دے, خدا سے ایک ایکٹیو لنک ڈیولپ کرنے پر محنت کرے. کہ ایک جملہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے کہوں کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ خدا سے شاید وہ بھی شاید پیسو کمیونیکیشن کا ہے. یعنی ہم کسی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ سب چیزیں ہیں, زندگی ہے, کائنات ہے, سب کچھ ہے, یا کبھی کبھی کچھ فیلرز اور میسیجز زندگی میں آ جاتے ہیں کہ جس سے ہمیں لگتا ہے ہاں خدا ہے. ورنہ اگر کوئی آگے ہم سے بحث کرنا شروع کر دے اور کہے کہ نہیں یہ سب نیچر ہے اور آٹومیٹک ہے, تو شاید ہم اس کے بھی قائل ہو جائیں, کیونکہ ہم اس چیز کو ایکٹیولی فیل نہیں کرتے. یعنی اب جیسے اس پر سوچتا, میں نے بہت سوچا کہ یہ کیا چیز ہے کہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب خدا بلا رہا ہے کوہ طور پہ اور ان سے یہ سب باتیں ہو رہی ہیں, وہ سن رہے ہیں کہ انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. تو اب یہ کیا چیز ہے؟ مطلب یہ ایکٹیو لنک ہے نا, کہ اب اس میں کوئی وہ نہیں ہے, کوئی شک شبہ ابہام کی گنجائش نہیں ہے کہ خدا ہے نہیں ہے کیا ہے, بلکہ ایک ڈائریکٹ کمیونیکیشن, ایک لنک ہے. یا جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ جب ان کے بھائی پورا اجماع کر کے اور ان کو کنویں میں ڈال رہے تھے, تو اس وقت ہم نے ان پر وحی کی کہ ایک وقت تم ان کو ان کی ان حرکتوں کی خبر دو گے. یہ ایکٹیو لنک ہے. یعنی زندگی میں کچھ بھی ہو رہا ہے, کوئی تبدیلی آ رہی ہے, کوئی حادثہ رونما ہو رہا ہے, خدا ہے, خدا کے ساتھ رابطہ ہے. تو یعنی بیسیکلی اس چیز کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے یا اس کو اہمیت دینا چاہیے, ورنہ شاید ایک بہت بڑا خطرہ ہے. مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں نے کبھی اس چیز کو محسوس کیا یا نہیں, میں کئی دفعہ خواب کی حالت میں موت کے وقت کو محسوس کر چکا ہوں, اور اس سے میں آپ یقین کریں کہ اتنی زیادہ مجھے پریشانی ہوتی ہے کہ اس وقت یعنی کہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز ایواپوریٹ ہو جاتی ہے, کہ جب وہ انسان کا یعنی کہ وہ دم کا کھچنا اور وہ ساری دنیاوی چیزوں کا بالکل اندھیرے میں چلے جانا, وہ لنکس کے ٹوٹنے کو محسوس کرنا کہ جن کو ہم اپنی ساری زندگی کے اندر بہت ریویئرڈ اور امپورٹنس دیتے رہتے ہیں, مطلب وہ ایک بالکل عجیب سی کیفیت ہے, اور اس وقت مطلب ایسا بالکل لگتا ہے کہ ہر چیز بلینک ہو گئی ہے, بلینک ہو گئی ہے, کہ نہ خدا سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے, نہ قیامت, کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا, لگتا ہے سب کچھ گیا, پتہ نہیں کہاں چلا گیا, ہم بھی کہاں چلے گئے. تو یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے ہم سب کے ساتھ, یعنی کہ ابھی ہم اس کو شاید محسوس نہیں کرتے ہیں, لیکن کبھی بھی آپ دیکھیے گا, کوشش کیجیے گا, دعا کیجیے گا کہ مطلب وہ کیفیت ایک انسان کو وہ محسوس ہو کہ موت سے قریب والی. تو ہمارا اگر خدا کے ساتھ کوئی ایکٹیو لنک نہیں ہے تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے اس بات کا کہ وہ پھر ہم پتہ نہیں کہاں کے کہاں چلے جائیں اور کس جگہ پہنچ جائیں, کہ ہمیں جو ایک بہت بڑا ستم ہمارے ساتھ ہے کہ ہماری دنیا نے ہمیں بہت زیادہ گھیر لیا ہے, مطلب ہماری دنیا بھی اور دوسروں کی دنیا بھی, کہ ہم اگر اپنی دنیا سے بچتے ہیں تو جتنے فتنہ فساد مصیبت وہ پھر آگے پکڑ لیتا ہے, یعنی جیسے کہتے ہیں نا ایک گڑھے سے نکلتے ہیں تو دوسرے میں گر جاتے ہیں, یہ حالت بنی ہوئی ہے, لیکن اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ٹوٹنا چاہیے. وہ یقیمون الصلاۃ والی منزل کو آنا چاہیے زندگی میں, یعنی خدا کے ساتھ ایک باقاعدہ زندہ رابطہ اور تعلق, کہ جو کم از کم میں کسی نہ کسی سطح پر ضرور محسوس کر رہا ہوں کہ خدا کا میری زندگی میں دخل ہے, یعنی خدا جو ہے, خدا مثال کے طور پر میرے زندگی کو, میرے مالی معاملات کو چلاتا ہے, یا میرے دفتر کی, میں بہت ہی لو لیول پہ آگے بات کر رہا ہوں, کہ میرے دفتر کے امور کو چلانے میں خدا کا کوئی دخل مجھے محسوس ہوتا ہے, یہ اور چیزیں نہیں, کہ یہ پارٹیسپیشن لائف میں ضرور ہونی چاہیے. یہ یقیمون الصلاۃ جو ہے نا, انفیکٹ وہ اس چیز کا نام ہے, کہ تعلق با خدا کا قائم ہونا, یعنی کہ میں اور آپ اس چیز کو دیکھ رہے ہوں کہ خدا کا ہاتھ, دست قدرت خدا میری زندگی میں کچھ کر رہا ہے, اور مجھے سمجھ میں آ رہا ہوں کہ ہاں یہ خدا ہے. تو یعنی یہ نہیں, پتہ نہیں, میں اس چیز کو ایکسیپٹ یا ڈینائی نہیں کر سکتا, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید نہیں ہے, یعنی ایک احساس, بلکہ میں اس بات کو کہوں گا احساس ہے, لیکن وہ اسی چیز کو میں نے کہا نا کہ وہ پیسو لنک تو ہے, ایکٹیو اور پیسو لنک کا جو فرق ہے نا, کہ پیسو لنک تو پھر بھی ہم محسوس کر لیتے ہیں, لیکن وہ ایکٹیو جیسے جو نبیوں کے ساتھ تھا نا, کہ اگر آپ دعائے القمہ میں یا اس میں دوسری جگہوں پہ بھی پڑھیں, کہ اس میں اسی قسم کے ہمیں جملے ملتے ہیں نا, کہ باقاعدہ یعنی کہ خدا پیغمبر کو ان کے دشمنوں سے پروٹیکٹ کر رہا ہے.
حیدر بھائی, اس میں یہ جو ہم پریشان ہوتے ہیں کسی بھی وجہ سے, یہ ایک سائن ہے کہ ہمارا پروردگار سے جو ہے وہ ایکٹیو لنک نہیں ہے, کہ جو ہم اپنی دنیاوی معاملات میں ویسے
بات صحیح ہے, یعنی جیسے اب یہ ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی مثالیں ہیں, لیکن ہمارے لیے آئیڈیل وہی ہیں کہ پیغمبر اکرم کے حوالے سے بھی, یعنی کہ اس میں علی علیہ السلام اور پھر پیغمبر اکرم ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے, کہ علی علیہ السلام نے زندگی میں کبھی زرہ نہیں پہنی. اب یہ کیا ہے, کیا ہم علی علیہ السلام جیسی شخصیت سے تعلق رکھتے ہیں کہ یہ ریکلس بولڈنس کا مظاہرہ تھا؟ یعنی جیسے نا ہاں دیکھ لیں گے جاؤ. کیا نعوذ باللہ علیہ السلام کی شخصیت میں ہم ایسی کسی چیز کی گنجائش؟ وہی میں نے کہا ریکلیس بولڈنس ہے نا, کہ کوئی احتیاط نہیں. چلو ٹھیک ہے, یقین. یعنی بغیر مرضی خدا کے کوئی مجھے نہیں مار سکتا. اب سامنے تیر بھی ہے, تلوار بھی ہے, نیزے بھی ہیں, سب. اس سے بڑھ کے کہ جو خود علی علیہ السلام نے حضور کے بارے میں بیان کیا کہ پیغمبر اکرم میدان جنگ میں اس مقام پر ہوتے تھے کہ جس مقام پر رہنا شجاع ترین شخص لشکر کا اپنی شجاعت کا آخری کارنامہ سمجھتا تھا. پیغمبر خیمے میں بیٹھ کے لشکر کنٹرول نہیں کرتے تھے, آرڈرز نہیں دیتے تھے, یہ نہج البلاغہ کے اندر ہے. اس مقام پر ہوتے تھے جنگ کے دوران کہ جہاں بہادر سے بہادر اپنی شجاعت کا آخری کارنامہ سمجھتا تھا وہاں کھڑا ہونا. اس مقام پر کھڑے ہو کے کبھی ہتھیار استعمال نہیں کیا. اب یہ کس قسم کا یقین ہے؟ اور یہ یقین ورک کر رہا ہے, سب سے بڑی بات ورک کر رہا ہے نا. یعنی اصل یقین اور جھوٹے یقین میں فرق یہی تو ہوتا ہے. یعنی صحیح بلیف اور غلط بلیف کے اندر یہی فرق ہوتا ہے کہ صحیح بلیف ورک کرتا ہے, آپ کو نتیجہ نکال کے دیتا ہے. اگر حق پر یقین اور ایمان ہے, یعنی کہ جیسے پوری تاریخ میں ہمیں ملتا ہے اور انشاءاللہ ابھی بھی اس وقت بھی, یعنی کہ جو میرا بلیف ہے وہ یہ ہے کہ جو مومنین اس وقت دنیا میں ہیں ان کے اندر جو یہ یقین پایا جاتا ہے کہ انشاءاللہ انسانیت کا مقدر یہ ظلم و ستم نہیں ہے, یہ یقین ہے کہ جو انسانیت کی کشتی اور جہاز کو اس بھنور سے نکال کے نورانیت میں لے جائے گا, یہ یقین ہے اصل میں. اور اگر ہم اور آپ اپنے اندر کلٹیویٹ کر سکیں تو انشاءاللہ ہم بھی اس گروہ میں شامل ہو جائیں گے. تو یہ ورک کرتی ہیں نا یہ ساری چیزیں. تو یقیمون الصلاۃ از سم تھنگ لائک دس, یعنی یہ نہیں کہ نمازیں پڑھے جا رہے ہیں. یہ نمازوں کا پڑھا جانا جو ہے یہ یقیمون الصلاۃ نہیں ہے, بلکہ خدا کے ساتھ کسی نہ کسی درجے پر ایک ایکٹیو لنک کا ڈیولپ کر لینا, کہ جب ہمیں اور آپ کو یہ محسوس ہو کہ خدا کا میری زندگی میں کوئی دخل ہے, خدا میری زندگی میں کچھ کرتا ہے, یعنی میں خدا کے لیے کچھ کرتا ہوں یا کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور خدا میرے لیے کچھ کرتا ہے. وی ہیو ڈیولپڈ سم سارٹ آف ریلیشن شپ, یہ ہے یقیمون الصلاۃ. اور اس چیز کو کیریکٹرسٹک نمبر ون سمجھا گیا ہے, یعنی کہ جو محسنین اور متقین ہیں ان کی سب سے پہلی چیز کیا ہے, سب سے پہلی کوالٹی کیا ہے, کہ وہ خدا کے ساتھ اس تعلق, اس ریلیشن شپ کو ڈیولپ کرنے پر محنت کرتے ہیں. یہ, اور میں پھر اب تھوڑا سا صلات کے حوالے سے قرآن کے دیگر مقامات سے, ویسے تو بہت زیادہ ہے صلات کا ذکر, کہ اس کے کچھ فوائد اور اس کا جو اسکوپ ہے صلات کا, یعنی وہ قرآن کی نظر میں کیا ہے, کہ اٹ از ناٹ اونلی پریئنگ یا نماز نہیں ہے, اس کا صلات کا کیا اسکوپ ہے, اس کو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ احساس کر لیں. سورہ مؤمنون نمبر 23, اس کی ابتدائی آیتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون, تقریباً وہی مضامین ہے. قد افلح المؤمنون, بے شک فلاح حاصل کر لی مومنین نے, یعنی مومنین نے جو کھیتی جو زراعت کی اس کا بہترین اور منافع بخش پھل کاٹ لیا انہوں نے. اب یہ کون ہے؟ اچھا, قرآن کا یہ بھی بہت خاص انداز ہے کہ جب کسی گروہ کو معرف کراتا ہے, پہچان کراتا ہے, تو خالی ان کا نام یا لیبل دے کے نہیں خاموش ہو جاتا, بلکہ پورے ان کی وضاحت کرتا ہے. جیسے ابھی آپ نے دیکھا متقین, متقین کون, تاکہ آپ اچھی طرح پہچان جائیں کہ متقین کون ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک شخص آگے کہا میں متقی ہوں, آپ نے کہا جی آپ, بلکہ آپ اگر کسی کو بھی آپ دیکھنا چاہیں گے کہ متقی کون ہے, تو آپ ان پانچ کوالٹیز کو اس کے اوپر رکھیں گے, کہ یہ اقام صلاۃ ہے یا نہیں, ایتائے زکوٰۃ یا انفاق ہے یا نہیں، یہ سب چیزیں جب پانچ کوالٹیز پوری ہو جائیں گی تب آپ کہیں گے یہ متقی ہے یا صاحبان احسان میں سے. ایسے نہیں کہ میں مومن ہوں یا میں متقی ہوں. تو اب مومنون کون سے مومنین ہیں جو فلاح پا رہے ہیں؟ اب یہ ایک صفت بیان ہو رہی ہے صرف مومنین کی نہیں، فلاح یافتہ مومنین کی. الذین ہم فی صلاتہم خاشعون. یہاں بھی پہلی صفت کیا ہے؟ اپنی صلات میں خاشع ہیں، یعنی کہ جب خدا کے طرف بڑھتے ہیں، خدا سے تعلق پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے دل خدا کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہوتے ہیں، خدا کی عظمت اور ہیبت اور روب کا احساس ان کے اندر پایا جاتا ہے. اچھا، اس میں سب سے اہم بات کیا ہے؟ یہ جو پورا سیکوینس ہے آیتوں کا، اس کے بعد پھر ہے کہ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، جو ہر لغو اور بےہودہ بات سے منہ موڑتے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. یہ 10-11 صفات ہیں جو مومنین کے بیان ہو رہی ہیں. آخر میں وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. عجیب، یعنی کہ پہلے شروع کہاں سے ہوا؟ صلات میں خشوع سے شروع ہوا، بیچ میں پھر اتنی ساری چیزیں آئیں، تزکیہ بھی آیا، لغو باتوں سے منہ موڑنا بھی آیا، امانت کی ادائیگی بھی سب آئی، پھر اینڈ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، کہ جو اپنی صلات پر محافظ ہیں. اس کے کنیکشن کو آپ ریڈ کر رہے ہیں کیا ہے؟ جو یعنی کہ پہلے آپ شروع کہاں سے کریں گے؟ اچھا، یہ اب ہم جیسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اب بیان نیچے آ گیا ہے، نچلے لیول پہ آ گیا ہے. یعنی ایک تو چیز ہے کہ جو انبیاء کا لیول ہے وہ بالکل ٹاپ، اس کے بعد متقین اور محسنین اس کے نیچے. اب یہ جو مومنین کی بات ہو رہی ہے، سمجھ لیجئے کہ اس کیٹیگری میں ہم آپ شامل ہو سکتے ہیں. تو ہماری ابتدا کیا ہے؟ ہماری صلات کی ابتدا کہاں سے ہونا چاہیے؟ کہ کم از کم اپنے دل میں خدا کی عظمت اور ہیبت اور روب کو محسوس کرو. یہاں سے میری اور آپ کی صلات کی ابتدا ہوگی، اور اس کے بعد پھر وہ چیز آگے بڑھتے بڑھتے خدا کا روب آپ کو کیا کرے گا؟ کہ ہر فضول اور لغو بات سے آپ منہ موڑیں گے اس روب کے زیر اثر. یعنی جہاں بھی کوئی بےہودہ بات سامنے آئے گی تو آپ وہ اثر خدا کا جو آپ کے قلب پر ہے وہ آپ کو آمادہ کرے گا، نہیں مجھے اس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے، اور پھر باقی ساری چیزیں. اور یہ چیز یعنی کہ یہ تمام کیریکٹرسٹکس آپ کو اسٹرانگ کرتی چلی جائیں گی، یہاں تک کہ آپ کے پاس صلات کسی نہ کسی درجے پہ حاصل ہو جائے گی، یعنی وہ لنک کسی نہ کسی درجے پہ ہو جائے گا قائم آپ کے پاس. تو جب لنک قائم ہو جائے تو پھر اس کی حفاظت کرنا ہے، کیونکہ وہ ضائع بھی ہو سکتا ہے. تو اینڈ کہاں پہ ہو رہا ہے اس کا؟ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. اچھا، اس میں دیکھیں، میں ایک آپ کو بہت عجیب اور چیز کی طرف اشارت دلاؤں. سورہ بقرہ میں اور جیسے سورہ لقمان میں ہم نے پڑھا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. اب یہاں پہ صلات کا جو لفظ آیا ہے یہ کس کی نسبت کسی کی طرف نہیں جا رہی ہے، یعنی صرف صلات، صلات قائم کر رہے ہیں. اب صلات کو آپ بشک نماز کے معنی میں لے لیجئے، نماز قائم کر رہے ہیں یا خدا سے وصل اور تعلق قائم کر رہے ہیں، وصال قائم کر رہے ہیں. یہاں پر جو لفظ آیا ہے وہ ہے ہم فی صلاتہم خاشعون یا والذین ہم علی صلاتہم یحافظون. کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ اپنی صلات. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کی اپنی صلات ہے، ہم میں سے ہر ایک کا اپنا پرسنل تعلق ہے خدا سے. یعنی یہ جو لنک ہم ڈیولپ کرتے ہیں ان تمام چیزوں کے ذریعے سے، دیٹ از پرسنل ٹو ایوری ون آف اس. جی، وچ علی صلاتہم، یعنی اپنی صلات میں خاشع ہیں اور اپنی صلات کی حفاظت کرتے ہیں. یہ بات صلات کے حوالے سے واضح بھی کہ اس کے بعد جو دوسرا ٹکڑا ہے یہ بھی بہت پر لطف ہے جنہیں اس کے صلاتہم یحافظون کے بعد کہ اولئک ہم الوارثون الذین یرثون الفردوس, یہ وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں, یعنی کہ جنہوں نے جو مومنین ہیں فلاح یافتہ کہ جنہوں نے صلات کی ابتدا خشوع سے کی, ان تمام نیک اور پاکیزہ کردار کے مراحل سے گزرتے ہوئے صلات کو حاصل کر لیا اور اس کی حفاظت کی, یہ کون مومنین ہیں؟ اولئک ہم الوارثون, یہ وارث ہیں. کس چیز کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس, جو وراثت میں پائیں گے لیں گے جنت کو, ہم فیہا خالدون. اب یہ عجیب جملہ ہے, جنت وراثت میں ملے گی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سارے لوگ جو کام کر رہے ہیں مولا کو خوش کرنے کے, وہ صحیح کر رہے ہیں کہ جنت جو ہے وہ مولا کی ملکیت ہے, تو ورثے میں مل جائے گی, اور کیا, اسی پہ محنت کرو بس. تو یہاں پر, یعنی کہ اس جگہ پر پہنچنے کے بعد قرآن کریم ایک بہت ہی عجیب جگہ پر فکر کو لے جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ اس پہ تھوڑی سی بات کر کے میں آج گفتگو ختم کروں. پچھلی دفعہ میں نے ایک بات کا آپ کے سامنے حوالہ دیا تھا کہ قرآن کریم میں انسانیت کی کلاسیفیکیشن اور کیٹیگرائزیشن ہے, لیکن جب اس دنیاوی زندگی کے حوالے سے بات کی گئی ہے تو اچھے لوگوں کے ایک کلاس میں ڈالا گیا ہے, برے لوگوں کی دو کلاسز بنائی گئی, یعنی کفار و منافقین, اور اچھے لوگ ایک اس میں ہیں. لیکن جب آخرت کے حوالے سے کلاسیفیکیشن کی بات کی گئی ہے تو اچھوں کی دو کیٹیگریز ہیں, بروں کی ایک ہے, سابقون السابقون, اصحاب یمین اور اصحاب شمال. یعنی اب جتنے بھی مشرکین منافقین کفار, اب خدا وہاں پہ آخرت میں ان کو الگ الگ نہیں کر رہا, وہ سب اصحاب شمال یا اصحاب مشام آئے. یہ عجیب بات ہے, یعنی کہ جب اس زندگی کے حوالے سے تقسیم ہو رہی ہے تو اچھے اور نیک لوگوں کو ایک جنرل کیٹیگری میں ڈال دیا اور پھر اس کے بعد ان میں تقسیم ہے, لیکن ان کو الگ الگ نہیں بیان کیا کہ مومنین یہ ہیں, متقین یہ ہیں, جس طریقے سے آگے چل کے بیان ہوئے کہ کفار یہ ہیں, منافقین یہ ہیں. لیکن جب انجام کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے تو انجام کے اعتبار سے اچھوں کی دو باقاعدہ ڈسٹنکٹ کیٹیگریز ہیں, کہ یہ مقربین و سابقون ہیں, پھر یہ اصحاب یمین ہیں, اور یہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں یہ سب اصحاب شمال ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ انداز میں ڈفرینس کیوں آ گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ فلاح پائیں گے, ان فلاح پانے والوں میں کے دو انداز ہیں, دو طریقے ہیں. ایک وہ ہے کہ جو اپنی ذاتی خوبی کی وجہ سے فلاح یافتہ ہیں, ایک وہ ہے کہ جو ان باکمال انسانوں کی اتباع اور ان کی ولایت کی وجہ سے فلاح یافتہ ہیں. تو جو اپنی, یعنی کہ جو خدا سے اس براہ راست تعلق کے حامل ہیں, وہ سابقون السابقون اور اولئک المقربون ہیں. لیکن سارے لوگ اس کیٹیگری میں نہیں ہیں, زیادہ تر افراد وہ ہیں کہ جو خود اس کمال کی منزل پہ فائز نہیں ہیں, لیکن با کمال انسانوں سے رشتہ ولایت کی بنیاد پر اصحاب یمین ہیں. تو انجام کے لحاظ سے یہ گروہ ڈسٹنکٹ ہو رہے ہیں. تو یہ اصحاب یمین یہ ہیں, اور سابقون السابقون اور مقربون یہ ہیں. اچھا, اس کو میں آپ کو تھوڑا سا قرآن سے ہی سمجھا دوں اس چیز کو. سورہ مطففین, اس سورہ کا نمبر ہے 83. یہاں پر باقاعدہ اس چیز کو بیان کیا گیا کہ کَلَّا اِنَّ کتاب الابرار لفی علیین, کہ بے شک جو نیکوکار ہیں ان کی کتاب, یعنی ان کا پورا نام ہے عمل, علیین میں ہے، مقام بلند پر ہے. وما ادراک ما علیون، اور تمہیں کیا پتا ہے کہ یہ علیون کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک کتاب ہے جو رقم کی گئی ہے. یشہدہ المقربون، اور اس کتاب پر گواہ ہیں مقربون. ابرار یعنی جو نیکوکار ہیں، صاحبان بر ہیں، نیکی انجام کے انجام دینے والے ہیں، لیکن نیکی کے انجام دینے والے مقربین نہیں ہیں. ان کی کتاب پر کون گواہ ہیں؟ مقربین گواہ ہیں. جو ہم کہتے ہیں نا کہ امام زمان علیہ السلام کے سامنے نامہ عمل، تو یہ کہ جو ابرار، لیکن شرط کیا ہے؟ جو وہی بات ہے، یعنی کہ اس چیز کی نفی ہوتی ہے کہ امام کا ورثہ بر کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، ولایت کا تعلق پیدا کرنا پڑے گا، رشتہ ولایت قائم کرنا پڑے گا. ابرار یہ نہیں کہ جو اٹھ کے آ جائے، کہ مقربین سے رشتہ کس کا جڑتا ہے؟ ابرار کا جڑتا ہے. اچھا، یہ چیز آگے چل کے اور زیادہ حسین ہو جاتی ہے. ان الابرار لفی نعیم، بے شک یہ ابرار کہاں ہیں؟ نعمتوں میں ہیں. علی الارائک ینظرون، تکیوں پر، اور مطلب جو ہے کہ اچھے گدوں پر دیکھتے ہیں. تعرف و فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اور ان کے چہروں سے نعمت کی خوشگواری پھوٹ رہی ہوتی ہے. یہ آخرت نہیں، یہ ابھی ابرار کی بات ہو رہی ہے، یعنی انشاءاللہ ہم جیسوں کی. یسقون من رحیق مختوم، وہ پلائے جاتے ہیں من رحیق مختوم، ایک ایسے جام سے مختوم جس پر مہر لگی ہوئی ہے. ختامہ مسک، مشک کی مہر لگی ہوئی ہے اس پہ. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کے لیے جو لوگ خواہش کرتے ہیں ایک مقام تک پہنچنے کی، انہیں اس کی خواہش کرنا چاہیے. وہ مزاج ہو، یہ بہت بہت حسین ہے. وہ مزاج ہو من تسنیم، اور جو ختام مسک ہے، رحیق مختوم ہے، یعنی جس جام سے ابرار پی رہے ہیں، وہ مزاج ہو، اور اس کا مزاج کہاں سے نکل رہا ہے؟ من تسنیم، تسنیم سے نکل رہا ہے. یعنی ابرار جو پی رہے ہیں، جو ان کا جام ہے، جو کہہ لیں ان کے جو بوتل ہے یا جو آپ چاہے کہہ لیں اسے، اس کا مزاج کہاں سے نکل رہا ہے؟ من، فروم تسنیم، تسنیم سے اس کا مزاج بنا ہے. عینن، تسنیم کیا چیز ہے؟ عینن وہ چشمہ ہے. یشرب بہ المقربون، جس سے مقربین پیتے ہیں. تو ابرار کا جو پانی ہے، ابرار کا جو مشروب ہے، اس کا مزاج نکلتا ہے تسنیم سے، اور تسنیم وہ چشمہ ہے کہ جس سے مقربین پیتے ہیں. یہ ہے وہ مقربین اور اصحاب یمین کا لنک، ولایت، یہ رشتہ ولایت ہے. کہ آخرت میں ایک گروہ مقربین کا ہے کہ جو اپنے ذاتی کمال کی وجہ سے نجات یافتہ ہیں، ایک گروہ یہ ابرار اور اصحاب یمین کا ہے جو ان سے رشتہ ولایت کی بنیاد پہ نجات یافتہ ہیں. ٹھیک ہے، یہ بالکل میرے خیال ہے کہ اس میں کوئی چیز ابہام تو رہا ہی نہیں، کہ ہم اس چشمے سے پیئیں گے جو آئمہ اور انبیاء علیہ السلام کا، اس میں سے، اس سے ہمارا جام بھرے گا، اس کا مزاج، بلکہ ایون اس سے، ہاں مزاج ہے اس کا،
چشمہ وہ بھی نہیں،
ہاں یعنی کہ کچھ رنگ و بو و خوشبو اس سے آئے گی. اور جو ہماری کتاب ہے وہ ان کی نظروں کے سامنے کتاب ہے ابرار. اور اسی وجہ سے یعنی کہ جب پہلی دفعہ یہ بات سمجھ میں آئی تو بالکل عجیب اس چیز نے سٹرائک کیا. آپ نے بھی کبھی محسوس کیا ہوگا کہ سورہ واقعہ میں جہاں پر یہ بالکل ایکسپلیسٹلی بیان ہوئے ہیں تین گروہ، تو آخر میں جب ذکر آیا ہے، یعنی کہ ایک پہلے تو شروع میں آیا ہے سابقون کا اور اصحاب یمین اور اصحاب شمال کا، پھر آخر میں بھی آیا ہے کہ فلاؤ لا اذا بلغت الحلقوم وانتم حین اذن تنظرون، اور یہ کہ فَأَمَّا اِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ, اگر مقربین میں سے ہے, فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٌ. اچھا, آخر میں آ کے نا بیان بڑا عجیب سا ہوا ہے ایز کمپیئرڈ ٹو ان دا بگننگ. ان کان من المقربین, اگر وہ مقربین میں سے ہے, فَرَوْحٌ, اس کا ترجمہ کیا ہے؟ پس روح ہے, پس روح ہے اور ریحان ہے اور جنت نعیم ہے. آیت میں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ ان کے لیے یہ سب کچھ ہے, فلہم نہیں ہے. یعنی اگر تم مقربین میں سے, اگر مقربین میں سے ہیں تو ان کے لیے روح اور ریحان اور جنت نعیم, یہ نہیں ہے. فروحن و ریحان و جنت نعیم. اور اس کا مطلب یاغہ جوادی عملی نے اور علامہ طباطبائی نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ مقربین خود روح اور ریحان و جنت نعیم ہیں, ان کے لیے نہیں. مطلب جس جنت نعیم کی اور جس ریحان اور جس روح کی بات کرتے ہیں وہ خود مقربین ہیں. ایک بات, یعنی یہ بہت عجیب بیان ہے, فلہم یا فلہو نہیں ہے. اس کے بعد وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ, اس کا کیا مطلب ہوا؟ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ, اگر وہ داہنے ہاتھ والوں میں سے ہیں, اصحاب یمین میں سے, فَسَلَامٌ لَكَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ, اس ٹکڑے کا کیا معنی ہے؟ فَسَلَامٌ لَكَ, بس سلام ہے تیرے لیے, من اصحاب الیمین, اصحاب یمین کی طرف سے. یعنی اصحاب یمین جب اپنی جنت کو پائیں گے تو جسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کے پیغمبر کو دعا دیں گے, ان پہ سلام کریں گے کہ آپ کے صدقے میں پہنچے یہاں پہ. فسلام اللکا, کہ اگر اصحاب یمین میں سے ہیں تو تیرے لیے سلام ہے اصحاب یمین کی طرف سے. تو اصحاب یمین ایک گروہ ہے کہ شاید جس میں ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ابرار اور اصحاب یمین, تو لیکن یہ اصحاب یمین کون ہے؟ جو مقربین سے رشتہ ولایت سے جڑا ہوا ہے, جو مقربین کے چشمے کا مزاج رکھتا ہے, اس مزاج سے آشنا ہے, جس کی کتاب اس قابل ہوتی ہے کہ مقربین اس پہ نظر ڈالتے ہیں, یہ ہیں ابرار اور اصحاب یمین. تو یہ تعلق صلات کا اور اس کا اور اس کی کیٹیگرائزیشن جو ہے, میں امید کرتا ہوں اگرچہ کہ یہ ٹاپک بہت براڈ بیسڈ ہے لیکن اس کو ہم نے کوشش کی کہ تھوڑا بہت سمیٹ دیں.
شہدا کے لیے اور فہیم بھائی کے تمام مرحومین کے لیے.